السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں.
دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستانی حدود میں بھی کارروائی کر سکتے ہیں ایرانی جنرل کا انتباہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
چمن سرحد پر جھڑپ کے دوران 50 افغان اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ درست نہیں. افغان سفیر. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
اور کے مضافات میں 2 مختلف بم دھماکے، 3 سیکورٹی اہلکار زخمی. صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد.
پی جی آئی چنڈی گڑھ کے ایک ڈاکٹر نے ایک کشمیری مریضہ کا علاج کرنے سے انکار کر دیا. اسپتال کے ڈائریکٹر نے تحقیقات کا حکم دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
پاکستان میں زبردستی شادی کروائی گئی. ہائی کمیشن میں پناہ لینے والی بھارتی خاتون کا دعویٰ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پی جی آئی چنڈی گڑھ کے ایک ڈاکٹر نے ایک کشمیری مریضہ کا علاج کرنے سے انکار کر دیا. اسپتال کے ڈائریکٹر نے تحقیقات کا حکم دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
عمران خان کے خلاف مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی کی طرف سے دائر درخواست کی سپریم کورٹ میں سماعت. تحریک انصاف کے چیئرمین سے تفصیلات طلب. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان کی فضائیہ نے ملک کے مشرقی صوبے میں شدت پسند تنظیم داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جس میں 34 سے زائد مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. اور افغانستان میں شدت پسند تنظیم داعش کا سربراہ مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک مشترکہ کارروائی میں ہلاک ہو گیا ہے. فرانس کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ایمانوئل میکرون کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت متعدد عالمی رہنماؤں نے مبارکباد دی ہے. اور امریکی سینٹ کا پینل پیر کے روس ایک نئے رخ سے اس کی سماعت کرے گا کہ پچھلے سال کے امریکی انتخابات میں روس نے کس حد تک مداخلت کی تھی. امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ اس روسی منصوبے کا قریب سے جائزہ لے گا جو شام میں حفاظتی زونز قائم کرنے کے بارے میں ہے. اور امریکہ اور فلپائن نے پیر کے روز اپنی سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں فوجیوں کی تعداد اس میں کہیں کم ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد حسین باقری نے خبردار کیا ہے کہ ایران پاکستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر سکتا ہے اگر انہوں نے جارحیت جاری رکھی اور ایرانی سرحدی محافظوں کو ہلاک کرتے رہے. ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے پاکستان کے دورے کے دوران وزیر اعظم نواز شریف سے سرحدی سیکیورٹی بہتر بنانے کو کہا تھا، اور پاکستان نے اس سلسلے میں سرحد پر فوج کی تعداد بڑھانے کی یقین دہانی کرائی تھی. اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے.
پیر کو ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ صورتحال کا اس طرح جاری رہنا قابل قبول نہیں. انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ پاکستانی حکام سرحدوں پر قابو رکھیں گے اور دہشت گردوں کو گرفتار اور ان کے ٹھکانوں کو بند کریں گے. جنرل باقری کے بقول، اگر دہشت گرد حملے جاری رہتے ہیں تو ایران عسکریت پسندوں کی آماجگاہوں کو جہاں کہیں بھی وہ ہوں گی نشانہ بنائے گا. پاکستان کی طرف سے ایرانی جنرل کے اس بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان کی جنوب مغرب میں بے آب و گیا سرحد ایران سے ملتی ہے، اور یہاں اکثر منشیات کے سمگلروں اور عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت دیکھنے میں آتی رہی ہے. گزشتہ ماہ ہی عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں 10 ایرانی سرحدی محافظ ہلاک ہو گئے تھے، اور تہران کا دعویٰ تھا کہ یہ کارروائی سنی شدت پسند تنظیم جیش العدل کے کارندوں نے پاکستانی حدود سے کی تھی. تاہم اسلام آباد کا موقف ہے کہ یہ کارروائی ایرانی حدود میں ہوئی. گزشتہ ہفتے ہی ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سمیت دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں، جس میں ایرانی محافظوں کی ہلاکت کا معاملہ بھی زیر بحث آیا تھا. اس موقع پر دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان ہاٹ لائن کی بحالی پر اتفاق کرتے ہوئے پاکستان نے ایران کو اپنی جانب مزید سیکورٹی اہلکار تعینات کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی تھی. پاکستان کے اپنے دیگر دو پڑوسی ملکوں بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدگی کا شکار ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے چمن کے مقام پر پاک افغان سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ و گولہ باری کے تبادلے سے کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں مزید تناؤ دیکھا جا رہا ہے. اس صورتحال میں ایران کے عسکری عہدیدار کے بیان کو پاکستان میں مبصرین غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہیں۔ دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی طرف انگشت نمائی کرنے والے ممالک کو اپنے اندرونی معاملات پر نظر رکھنی چاہیے۔
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو سنی مسائل ایران کی حکومت کو جن کا سامنا ہے، ان کا اصل مرکز جو ہے ایران کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران نے اسی قسم کی بیانات دیے تھے اور بعد میں واقعات اور تاریخ کی بنیاد پہ یہ بات واضح ہے کہ ان کا مراکز ایران کے اندر موجود تھے۔ جہاں تک حقیقت کا سامنا ہے جو ان ممالک کو اس وقت درپیش ہے، ان کو اپنے مسائل کی جڑ ان کی اپنے ممالک کے اندر دیکھنی چاہیے، نہ کہ پاکستان کے اندر۔
بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتوں اور سرحدی معاملات کو طے کرنے کے لیے طریقہ کار کی موجودگی میں جنرل باقری کا بیان غیر ضروری ہی سمجھا جائے گا۔
پرابلم ایران کی یہ ہے کہ ان کی ابھی ریولوشنری زیل جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے وہ اس قسم کے بات پہ بیان بازی زیادہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہو جائے جب وہ خوش ہوں تو سپرلیٹیو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پوزیٹیو کے، جب کسی بات پہ ناراض ہو جائیں تب بھی پھر وہ نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ وہ کہہ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی نارمل ڈپلومیسی نہیں ہے، ریولوشنری انداز میں ڈپلومیسی کرتے ہیں جس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سرحد پر اول تو کسی ناخوشگوار صورتحال کی توقع نہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پروفیسر رضوی کے بقول دونوں ممالک کے تعلقات کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاملات کا افغانستان سے کشیدگی جیسا رخ اختیار کرنے کا امکان نہیں ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیل وال نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے چمن میں 50 افغان فوجیوں اور سرحدی سیکیورٹی کے عملے کو کے ارکان کو ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ ادھر خارجہ امور کے لیے وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں میں سے کوئی بھی تشدد اور جانی نقصان نہیں چاہتا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں تعینات افغان سفیر عمر زخیلوال نے کہا ہے کہ چمن میں سرحد پر گزشتہ جمعے کو پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپ میں 2 افغان اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیر کی صبح اپنے پیغامات میں افغان سفیر نے کہا کہ جب وہ صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے پاکستان کے تمام اخبارات میں یہ 6 سرخیاں دیکھیں، جن میں ان کے بقول جشن کے انداز میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے چمن میں جھڑپ کے دوران 50 افغان اہلکار ہلاک اور 100 زخمی ہوئے۔ افغان سفیر نے کہا کہ یہ خبر پاکستانی فوج اور فرنٹیئر کور کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر شائع کی گئی، لیکن ان کے بقول سچ یہ ہے کہ جھڑپ میں 2 افغان فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ چمن میں جھڑپ سے پاکستان کی جانب بھی جانی نقصان ہوا، ہم نے اس پر جشن منانے کی بجائے اسے بدقسمت اور افسوسناک واقعہ قرار دیا۔ اتوار کو پاکستانی فوج کی طرف سے کہا گیا کہ جھڑپ میں افغانستان کے 50 اہلکار ہلاک اور ان کی 5 چوکیاں تباہ ہو گئیں، تاہم افغانستان کی طرف سے اس دعوے کی تردید کی گئی۔ واضح رہے کہ یہ جھڑپ جمعے کو چمن کے سرحدی دیہات میں ہوئی۔ کشیدگی میں کمی کے لیے دونوں ممالک کے سرحدی کمانڈر اور دیگر متعلقہ عہدیدار سرحد کی نشاندہی کے لیے ارضیاتی سروے بھی کر رہے ہیں۔ ادھر پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے پیر کو کہا کہ چمن میں جو کچھ ہوا وہ ایک بدقسمت واقعہ تھا اور ان کے بقول ہم تشدد نہیں چاہتے۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ اب دونوں فریق منقسم دیہاتوں کے درمیان سرحد کی نشاندہی پر آمادہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ آنے والے 1-2 روز میں یہ مسئلہ سرحدی کمانڈروں اور اعلیٰ سطحی کمانڈروں کے درمیان حل ہو جائے گا۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان سے کشیدگی میں کمی اور اعتماد سازی کے لیے سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے شہر چندی گڑھ میں پی جی آئی کے ایک ڈاکٹر نے ایک کشمیری مریضہ کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر نے اس واقعے کی چھان بین کا حکم دے دیا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
ملک کے بعض علاقوں میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے باشندوں کے ساتھ ناروا سلوک کے کئی واقعات حالیہ دنوں میں پیش آئے ہیں. ایک تازہ واقعہ میں پی جی آئی چنڈی گڑھ کے ایک ڈاکٹر نے مبینہ طور پر ایک مریضہ کا علاج کرنے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ وہ کشمیری ہے اور بقول اس کے وہ لوگ وادی میں فوجیوں پر پتھراؤ کرتے ہیں. سری نگر کی 55 سالہ نسرین ملک آپریشن کے سلسلے میں مشورہ کرنے کی غرض سے پی جی آئی چنڈی گڑھ گئی تھیں. ان کے اہل خانہ کے مطابق ڈاکٹر کے ناروا سلوک اور علاج پر آنے والے خرچ سے متعلق غلط بیانی کی وجہ سے وہ اسپتال سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے. نسرین کے بیٹے جاوید ملک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر نے بہت مہذب انداز میں گفتگو کی اور جانچ شروع کر دی, اور جب ہم نے کشمیر کے ایک اسپتال کے کاغذات ان کے سامنے رکھے اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہم کشمیری ہیں تو ان کا رویہ بدل گیا. وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے کاغذات پھینک دیے کہ وہاں کشمیر میں ہمارے جوانوں کو پتھر مارتے ہو اور پھر یہاں علاج کے لیے آتے ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر نے متعلقہ علاج کے لیے 15 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا, جبکہ اسی مرض میں مبتلا دوسرے مریضوں نے 80,000 روپے بتائے. انسانی حقوق کی ایک تنظیم فورم فار سول رائٹس کے سیکرٹری جنرل سید منصور آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
مریض کوئی بھی ہو, حتیٰ کہ اگر میدان جنگ میں کوئی دشمن فوج کا فوجی سپاہی زخمی ہو کر اسپتال میں لایا جائے گا تو ڈاکٹر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ دشمن ملک کا فوجی ہے, سپاہی ہے یا میرے ملک کا ہے, بلکہ یہ اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے, اس کا فرض ہے کہ وہ اس کا علاج کرائے. اگر کوئی مجرم ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی لٹیرا ہے اور وہ اس انسیڈنٹ کے دوران زخمی ہو گیا اور وہ اسپتال میں لایا گیا تو ڈاکٹر یہ کہہ کے انکار نہیں کرے گا اس کا علاج کرنے سے کہ تم تو ڈاکو ہو, بلکہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اس کی جان کو بچانے کے لیے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے ڈاکٹر کی. تو کسی ملک میں, کسی خطے میں, کسی علاقے میں جہاں کچھ شورش ہو رہی ہو, وہاں کا کوئی باشندہ کا علاج کے لیے آتا ہے, اس کو منع کر دینا, یہ تو طبی نقطۂ نظر سے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے.
پی جی آئی نے اس واقعہ کا سخت نوٹس لیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسپتال کے ڈائریکٹر پروفیسر جگت رام نے اس واقعہ کی تحقیقات کا حکم دیا اور کہا کہ ہم نے متعلقہ شعبے کے سربراہ سے رپورٹ طلب کی ہے, اگر ڈاکٹر قصوروار پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس سے قبل انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر سے روزانہ سینکڑوں مریض علاج کرانے کے لیے پی جی آئی آتے ہیں, ہم ان کو بہترین علاج فراہم کرتے ہیں, یہاں کشمیریوں کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغانستان کی فضائیہ نے ملک مشرقی صوبے میں شدت پسند تنظیم داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے, جس میں 34 سے زائد مشتبہ عسکری پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے پیر کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ننگرہار صوبے میں اچین اور نازیان میں کی گئی کاروائیوں میں داعش کے متعدد ٹھکانے اور عسکری پسندوں کا ایک ریڈیو اسٹیشن تباہ کر دیا گیا. کاروائیوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ ریڈیو اسٹیشن مشرقی صوبے میں غیر قانونی طور پر داعش کے پیغامات پہنچا رہا تھا جو کہ عوام اور حکومت کے لیے خطرہ تھے. یہ کاروائیاں ایک ایسے وقت میں کی گئی ہیں جبکہ اتوار کو ہی پینٹیگون نے تصدیق کی تھی کہ ننگرہار کے ضلع اچین میں گزشتہ ماہ کی گئی ایک مشترکہ کارروائی میں افغانستان میں داعش خراسان کا سربراہ شیخ عبدالحسیب مارا گیا تھا. فرانس کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ایمانوئل میکرون کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت متعدد عالمی رہنماؤں نے مبارکباد دی ہے. 39 سالہ میکرون اتوار کو اپنی حریف میری لوپین کو شکست دے کر ملک کے صدر منتخب ہوئے تھے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو ٹویٹر پر اپنے تہنیتی پیغام میں میکرون کی کامیابی کو ایک بڑی فتح قرار دیا. ایمانوئل میکرون کو فرانس کا آئندہ صدر منتخب ہونے پر اس بڑی کامیابی کی مبارکباد میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں. یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ. فرانس کی صدارتی انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے کسی بھی امیدوار کے لیے اپنی حمایت کا اظہار نہیں کیا تھا, لیکن گزشتہ ماہ پیرس میں پولیس اہلکاروں پر ہونے والے حملے کے بعد انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ واقعہ لوپین کے حق میں جا سکتا ہے کیونکہ وہ سرحدوں پر سختی کی حامی ہیں. جرمنی کے چانسلر اینگلا مرکل نے میکاں کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی، جبکہ نیدرلینڈ کے نو منتخب وزیر اعظم مارک روٹے نے بھی فیس بک پر اپنے تہنیتی پیغام میں انہیں ترقی پسند اور یورپ کا حامی قرار دیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے، جو کہ اس وقت یورپی یونین سے اپنے ملک کے انخلا کے عمل کے لیے مذاکرات میں مصروف ہیں، انہوں نے بھی میکاں کو فرانس کا نیا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ اس بارے میں یورپ میں وائس آف امریکہ کے نمائندے لوئس ریمیرس کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
ایک سابق بینکار اور وزیر معاشیات، فرانس کے سب سے کم عمر صدر ہیں جن کی عمر 39 برس ہے۔ انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لیا تھا اور اب ان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ ایک منقسم ملک کے لیے نیا آغاز کریں۔
شیر کونسیٹوائن، une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کہہ رہے ہیں کہ میرے ہم وطنوں، آج ہماری طویل تاریخ میں ایک نئے صفحے کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ صفحہ امید اور اعتماد کی تجدید کا ہو۔ ہماری سیاسی زندگی کا نیا آغاز کل ہی ہو جائے گا۔ اپنی سیاسی زندگی کی اخلاقیات، تنوع اور اپنی جمہوری اقدار کو تسلیم کرنا میرے فرائض کی ادائیگی کے پہلے روز سے میرے ساتھ رہے گا۔ پیرس میں لوپ کے مرکزی احاطے میں میکرون کی کامیابی کے جشن میں اطمینان کا عکس جھلکتا تھا۔ میکرون کے ایک حمایتی فرینک کمنڈو کو کہہ رہے ہیں کہ میں لیپن سے خوفزدہ تھا کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک میں تقسیم کی بنیاد ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس ایمانوئل میکرون کی حمایت کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ تھا۔ ملازمتوں کے مواقع، دہشت گردی اور فرانس میں مسلمان اقلیت جیسے حساس امور توجہ کا مرکز رہے۔ انتخابی مہم میں ایک ایسے ملک میں اختلافات نظر آئے جو روایتی طور پر اپنی کشادہ دلی پر فخر کرتا آیا ہے۔ یہ ایک بوجھل انتخابی مہم تھی اور بیشتر ووٹروں کی یاد کی سب سے جارحانہ مہم، ایک ایسی انتخابی مہم جس نے خوف پیدا کیا۔ ایک اور فرانسیسی ووٹر بریجٹ پونس کہتی ہیں کہ مجھے میکرون اور ان کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں، لیکن کم از کم میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان کی قیادت میں میں گلی کوچوں میں جا سکتی ہوں، اپنے رائے کا اظہار کر سکتی ہوں، جبکہ میرین کے ساتھ میں نہیں جانتی کہ آیا مجھے اظہار رائے کی آزادی بھی ہوگی۔ ادھر میرین لیپن نے اپنے حمایتیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ سابق صدارتی امیدوار میرین لیپن کہتی ہیں کہ میں تمام محب وطن افراد پر زور دیتی ہوں کہ وہ اس فیصلہ کن سیاسی جدوجہد میں حصہ لیں جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ آنے والے مہینوں میں فرانس کو آپ کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہوگی۔ ادھر فرانس کے ایک سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں،
La majorité des Français, à juste titre, ont peur de Marine
فرانسیسی تجزیہ کار ایرک ٹوپن کے مطابق فرانسیسی افراد کی اکثریت لیپن سے خوف زدہ ہے۔ وہ انتہائی دائیں بازو کے نظریات سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی جماعت نیشنل فرنٹ اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر انہیں اقتدار ملتا ہے تو فرانسیسی معاشرے میں ایک خطرناک انداز میں تقسیم بڑھے گی اور تشدد کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانسیسیوں نے لیپن کے مقابلے میں میکرون کو ووٹ دیا۔ فرانس میں جدید دور میں یہ ایک تاریخی ووٹ رہا جہاں روایتی پارٹیوں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ فرانسیسی ووٹروں نے انقلاب کا نہیں بلکہ ایک محتاط تبدیلی کا انتخاب کیا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے ایک گھنٹے کے لیے۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ انہیں پوری امید ہے کہ کانگریس کے ارکان حقائق کو پیش نظر رکھیں گے اور سچ بولیں گے، چاہے وہ جماعتی موقف سے متصادم ہی کیوں نہ ہو۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یہ تبصرے اتوار کے روز پہلے افریقی امریکی صدر نے بوسٹن میں جان ایف کینیڈی کریج ایوارڈ قبول کرتے ہوئے کیے۔ سابق صدر اوباما نے یہ ایوارڈ اس کے صرف چند روز بعد حاصل کیا ہے جب ایوان نمائندگان نے اس بل کی منظوری دی جو ان کے افورڈیبل کیئر ایکٹ کی جگہ لے گا۔ سابق صدر اوباما نے ان ڈیموکریٹک قانون سازوں کو سراہا جنہوں نے ان کے بقول سن 2010 میں اس قانون کے لیے ووٹنگ میں جرات کا مظاہرہ کیا تھا اور جن میں سے بہت سے ریپبلکنز کی بھرپور مخالفت کی وجہ سے اپنی نشستوں سے محروم ہوئے تھے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا تھا، مجھے بھرپور امید ہے کہ کانگریس کے موجودہ ارکان یاد کریں گے کہ جو لوگ پہلے ہی طاقتور ہوتے ہیں، پہلے ہی آسودہ ہوتے ہیں، پہلے ہی بااثر ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دینے میں در حقیقت بہت زیادہ جرات درکار نہیں ہوتی، لیکن کمزور، بیمار اور علیل اور ان لوگوں کی علمبرداری کے لیے ضرور کچھ جرات اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے جن کی اقتدار کے ایوانوں تک اکثر اوقات قطعی کوئی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ تھے سابق امریکی صدر براک اوباما کے، جنہوں نے اپنے جانشین صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی مسٹر ٹرمپ کی جانب سے افورڈیبل کیئر ایکٹ کی منسوخی یا اس کے متبادل کے لیے زور دینے کا کوئی براہ راست حوالہ دیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بڑی بحث ابھی طے نہیں ہوئی ہے۔ اس ایوارڈ کا نام امریکہ کے 35ویں صدر کینیڈی کی لکھی ہوئی کتاب کے نام پر رکھا گیا ہے، جس میں ان 8 امریکی سینیٹرز کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اصولی مگر غیر مقبول موقف اپنا کر اپنے کیریئرز خطرے میں ڈالے۔ اس سے پہلے یہ ایوارڈ جیتنے والوں میں 2 سابق امریکی صدور جارج ایچ ڈبلیو بش اور جرلڈ فورڈ کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان اور یوکرین کے سابق صدر وکٹر شن کو شامل ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
شام کے شہر حلب میں بشار الاسد کی حکومت نے بیرل بموں اور فضائی حملوں سے شہر کے مکینوں کو تباہ کر دیا۔ وہیں کئی شہریوں نے زخمیوں کو بچانے اور ملبے میں دبے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دی۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے ان رضاکاروں نے 2013 میں شام کے شہری دفاع کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا جسے دنیا وائٹ ہیلمٹ کے طور پر جانتی ہے۔ شام کے فلم ساز فرز فیاض نے اپنی دستاویزی فلم لاسٹ مین ان الیپو میں انہی رضاکاروں کی اپنے محسوس شہر کے لیے محبت اور قربانیوں کی بے مثال داستان پیش کی ہے۔ اس فلم کو دیکھتے ہوئے جو پہلی بات ذہن میں آتی ہے کہ قیامت اور تباہی کے اس ماحول میں اس کیمرے کے پیچھے لوگ ہیں جو فلم بندی کر رہے ہیں۔ جب ہر طرف بم پڑتے ہیں تو وائٹ ہیلمٹ کا ایک گروپ اپنی عارضی وین میں سائرن بجاتے ہوئے تیزی سے اس مقام کی طرف بڑھتا ہے جہاں تباہی ہی تباہی ہے۔ اس دستاویزی فلم کا مرکزی کردار خالد ہے جو کسی طور ہیرو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر کوئی اس بہادر شخص سے وابستگی محسوس کرتا ہے۔ خالد ہمیشہ پرسکون ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے چٹان کی طرح مضبوط، اپنے 2 بچوں سے محبت کرنے والا باپ۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، شہر کی جانب بڑھنے والے بمبار طیاروں کی طرف جو کبھی بشار الاسد کی طرف سے آتے ہیں تو کبھی ان کے پیچھے روس ہوتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ ان کے بارے میں آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ شہر کے وسط میں کنڈروں کے درمیان خالد تنہا شخص ہے۔ اس فلم کے انتہائی جذباتی مناظر میں سے ایک منظر وہ ہے جب وہ ایک گر جانے والی عمارت کی ایک سوراخ میں بہت احتیاط کے ساتھ بچے کو نکالتے ہیں۔ بچے کے جسم سے خون بہ رہا ہے، وہ گردہ لود ہے لیکن زندہ ہے۔ کیمرا ان مناظر کو محفوظ کرتا ہے جب وہ لوگوں کو باہر نکالتے ہیں۔ یہاں مارکیٹیں ہیں، گھر ہیں جہاں خاندان رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشترکہ اقدار کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، کوئی اداکاری نہیں کر رہا۔ تمام افراد خود کو مایوس اور بے دل محسوس کرتے ہیں۔ لوگ اپنی زندگی کا انتخاب نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے داعش میں شمولیت اختیار نہیں کی، یہ لوگ زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس فلم میں ان شامی افراد کو توجہ کا مرکز بنایا گیا جو خالد کی طرح زندہ رہنے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ فیاض کہتے ہیں کہ وہ شہر میں انسانیت کے خلاف کیے جانے والے جرائم کی طرف توجہ دلانا چاہتے تھے۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ شہری جو ہر روز موت کا سامنا کرتے ہیں اور مستقل خوف کے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، وہ ہم جیسے لوگوں سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ فیاض کی دستاویزی فلم انسانیت کے خلاف جرائم کی شہادت ہے۔ تباہی کے باوجود لوگ اب بھی اپنے دوستوں اور خاندانوں میں خوشی حاصل کرتے ہیں. فیاض کہتے ہیں کہ حکومت شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے. یہی وجہ ہے جس نے مجھے شہریوں کی ہلاکت کی کہانی تحریر کرنے کی طرف مائل کیا. وہ کہتے ہیں میری سوچ کا آغاز یہ تھا کہ جنگ کی وجہ سے انسان کا بدترین رویہ سامنے آتا ہے، لیکن یہی جنگ بہترین انسانی رویوں کی وجہ بھی بنتی ہے. فیاض نے 2013 میں حلب کے محاصرے کی فلم بندی کا آغاز کیا. ان کا کہنا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو دو مرتبہ قید میں رکھا گیا، انہیں شہر چھوڑنا پڑا. وہ بتاتے ہیں کہ وہ واپس نہیں جا سکے کیونکہ روسی بمباری کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے حلب میڈیا سینٹر اور ویڈیو جرنلسٹ اور شہری صحافیوں جیسے افراد سے مدد لی جو ان کی ہدایات کے مطابق کیمرہ استعمال کرتے اور حلب میں زندگی اور موت کی فلم بندی کرتے تھے. وہ آج کل جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر وہ شام واپس لوٹے تو انہیں موت کا سامنا ہو سکتا ہے. فیاض بتاتے ہیں کہ انہیں روسیوں پر غصہ آتا ہے. یہ بھی درست ہے کہ مجھے حکومت پر بھی غصہ آتا ہے جو روزانہ شامی شہریوں کو ہلاک کرتی ہے. اب میں یہاں اسٹوڈیوز میں بیٹھا ہوں اور میرے خاندان کے آس پاس کے مقامات پر بمباری ہو رہی ہے. میرا خاندان ابھی بھی شام میں رہائش پذیر ہے اور میں کسی بھی وقت اپنے خاندان سے محروم ہو سکتا ہوں. فیاض بتاتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ بشار الاسد نے اپنے ہی عوام کے خلاف زہریلی گیس کا استعمال کیا تو کیا وہ حیران ہوں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں. ممکن ہے کہ اس فلم کو دیکھنا دشوار ہو، لیکن اسے ضرور دیکھنا چاہیے. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت پہ جت حاضر خدمت ہے. آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو بڑھتی عمر میں بیشتر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث رہتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے وزن میں اضافے کا، جبکہ اس میں ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہوتا. اب سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے حیاتیاتی میکنزم کا پتہ چلا لیا ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھنے لگتا ہے. وائس آف امریکہ کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کے مطابق سائنسدان اسے درمیانی عمر کی ایک ایسی حقیقت قرار دیتے ہیں جس کا کوئی ٹھوس جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ عام طور پر ان لوگوں کا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے جو زیادہ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں. اینڈوکرینیولوجسٹ جے چنگ صحت کے قومی ادارے میں دل، پھیپھڑوں اور خون کے امراض کے ادارے میں فربہی اور بڑھاپے کی لیبارٹری کے سربراہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 20 سے 50 سال کی عمر کے دوران اوسطاً 13 کلوگرام وزن بڑھ جاتا ہے. جے چنگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں درمیانی عمر میں وزن بڑھنے کی وجہ ورزش کی کمی، انداز زندگی، قوت ارادی اور ڈسپلن کے فقدان کو سمجھا جاتا ہے، لیکن جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل ایک ایسا جینیاتی پروگرام موجود ہے جو درمیانی عمر میں ہماری صورتحال کا تعین کرتا ہے. جے چنگ نے سائنسدانوں کی ایک ایسی ٹیم کی قیادت کی جس نے ڈی این اے پی کے نامی ایک ایسے مادے کی موجودگی کا پتہ چلا لیا جو درمیانی عمر میں ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے اور یوں ہمارے وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے. چنگ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانے کے ساتھ ساتھ ہم ایکسیلریٹر کو بھی دبا رہے ہوں. ایک طرف تو یہ مادہ ہمارے پیٹ سے چربی کے اخراج کو روک دیتا ہے، اور دوسری جانب چربی کو ختم کرنے کے عمل کی راہ میں مزاحم ہو جاتا ہے. یہ چنگ وضاحت کرتے ہیں کہ ڈی این اے پی کے نامی مادے کا ضرورت سے زیادہ فعال ہو جانے کا عمل ہمارے خلیوں کے اندر توڑ پھوڑ کا باعث بنتا ہے اور ایسے اجزاء کو نقصان پہنچاتا ہے جو نہ صرف جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ چربی کو ختم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. سیل میٹابولزم نامی رسالے میں شائع ہونے والے ایک پرچے میں چنگ اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسے مادے پر تجربہ کیا جس کی مدد سے چوہوں میں موٹاپے کا باعث بننے والے مادے کو روکا جا سکے. درمیانی عمر کے بندروں میں حیاتیاتی طریقہ کار دریافت کیا گیا جس کے بعد تحقیق کاروں نے زیادہ عمر کے چوہوں کو ایسی خوراک دی جس میں چربی کا تناسب زیادہ تھا. آدھے چوہوں کو ڈی این اے پی کے کو فعال ہونے سے روکنے والا مادہ بھی دیا گیا، جبکہ آدھے چوہوں کی خوراک میں اس مادے کو شامل نہیں کیا گیا۔ چنگ بتاتے ہیں کہ جن چوہوں کا علاج کیا گیا ان کا وزن اس حد تک نہیں بڑھا جتنا ان کا جنہیں یہ مادہ فراہم نہیں کیا گیا تھا۔
They didn't gain as much weight, about 40% less weight, and they were protected against type 2
diabetes. یہ چنگ کہتے ہیں کہ وزن تقریباً 40% کم رہا اور وہ ذیابیطس 2 سے بھی محفوظ رہے۔ وہ دوسرے چوہوں کے مقابلے میں ٹریڈ مل پر بھی زیادہ دیر تک بھاگتے رہے۔ چنگ کہتے ہیں کہ انسانوں میں اس مادے کی جانچ کرنے سے پہلے جانوروں پر مزید تجربات کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بعد تیار دوا کی منظوری میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے۔ بیچے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف ایک کیس کی سماعت شروع کر دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر حنیف عباسی نے عمران خان کو نااہل قرار دینے کے سلسلے میں درخواست دائر کی تھی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف نے بھی عمران خان کی طرف سے انہیں رشوت دیے جانے کے دعوے کے خلاف ایک قانونی نوٹس بھیجا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے عمران خان کو ایک نوٹس بھجوایا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ پاناما لیکس کے معاملے پر خاموش رہنے کے بدلے 10 ارب روپے کی پیشکش کے الزام پر عمران خان 14 روز میں معافی مانگیں، بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حال ہی میں عمران خان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ پاناما لیکس کے معاملے پر خاموش رہنے کے عوض انہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے 10 ارب روپے دینے کی پیشکش کی گئی تھی، تاہم انہوں نے پیشکش کرنے والے کا نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان اس شخص کا نام ظاہر کریں جنہوں نے انہیں ایسی پیشکش کی تھی۔ دراصل حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے حزب مخالف کی پارٹی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کے خلاف عدالت عظمیٰ میں دائر درخواستوں کے بارے میں مزید دستاویزات جمع کروائی ہیں۔ یہ دستاویزات حنیف عباسی نے پیر کو اپنے وکیل اکرم شیخ کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش کی۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن میں اثاثوں کی تفصیلات جمع کرواتے وقت مبینہ طور پر بعض اثاثے ظاہر نہ کرنے اور آف شور کمپنیوں سے متعلق تفصیلات نہ بتانے کے خلاف حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہا ہے۔ حنیف عباسی کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بنی گالا میں اپنی رہائش گاہ کی خریداری سے متعلق وسائل کے ذرائع یعنی منی ٹریل کے بارے میں آگاہ کریں۔ پیر کو عدالت عظمیٰ میں دلائل کے بعد سپریم کورٹ نے عمران خان سے اس بارے میں جواب طلب کر لیا ہے۔ اب اس معاملے کی آئندہ سماعت 9 مئی کو ہوگی۔ عمران خان کے وکیل فواد چودھری نے کہا کہ ان کے موکل نے بیرون ملک کرکٹ کھیلتے ہوئے جو پیسہ کمایا وہ اسے واپس پاکستان لائے۔
عمران خان وہ آدمی ہے جس نے باہر پیسے کمائے اور اپنے پیسے پاکستان لے کر آیا، اور یہ لوگ اس بنیاد کے اوپر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس بات کے اوپر عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیسے پاکستان کیوں لے کر آیا۔ اور جو غیر سنجیدہ لٹیگیشن اس وقت چل رہی ہے اس کی حیثیت نہیں ہے، ہم نے وہاں پر بھی جواب دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ ایک ایک روپے کا حساب عمران خان کا موجود ہے، منی ٹریل موجود ہے، جس کو چاہیے وہ ہم سے لے لے۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی پولیس کے مطابق پشاور میں پیر کے روز 2 الگ الگ بم دھماکے ہوئے، جن میں سیکیورٹی عملے کے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دونوں دھماکے 1 گھنٹے کے دوران کیے گئے۔ پشاور سے یہ رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کے شمال مغرب میں پیر کی صبح 2 مختلف بم دھماکوں میں 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق پہلا دھماکہ پشاور کے مضافات میں شمشتو نامی علاقے میں لڑکیوں کے ایک سرکاری اسکول کے باہر ہوا۔ نامعلوم شدت پسندوں کی طرف سے اسکول کے مرکزی دروازے کے قریب نصب کیے گئے بم میں زوردار دھماکے سے عمارت کو جزوی نقصان پہنچا، تاہم اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی مقام پر نصب دوسرا بم دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والے پولیس اہلکاروں نے ناکارہ بنا دیا۔ اس واقعے سے ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں بٹبیر تانے کی حدود میں خٹکو پل پر محکمہ انسدادی دہشت گردی کی ایک گاڑی کو بھی نامعلوم شدت پسندوں نے بم حملے سے نشانہ بنایا. اس واقعے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. تاحال کسی فرد یا گروہ نے ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, لیکن ماضی میں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان اور اس سے علیحدہ ہونے والا گروپ جماعت الاحرار تخریبی کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں. پشاور اور اس کے کرب و جوار میں اس سے قبل بھی عسکریت پسند پولیس اور سیکورٹی فورسز پر مہلک حملے کرتے رہے ہیں. سیکورٹی فورسز کی طرف سے شدت پسندوں کے خلاف کی جانے والی منظم کاروائیوں کی بدولت ماضی کی نسبت پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھی گئی ہے, لیکن اب بھی مختلف علاقوں میں تشدد پر مبنی اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
عظمیٰ نامی ایک بھارتی خاتون نے اپنے پاکستانی شوہر پر ہراساں کرنے کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسے طاہر علی نے زبردستی شادی پر مجبور کیا. وہ اسلام آباد میں ایک میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا. اس سے پہلے ان کے شوہر طاہر علی نے ان کی بازیابی کے لیے پولیس میں رپورٹ درج کروائی تھی جب وہ انڈین ہائی کمیشن سے واپس نہیں لوٹی تھی. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمیشن میں پناہ لینے والی بھارتی خاتون عظمیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شادی کی غرض سے پاکستان نہیں آئی تھیں اور طاہر علی نے ان سے زبردستی شادی کی. عظمیٰ پیر کو اسلام آباد میں ایک میجسٹریٹ حیدر علی کی عدالت میں پیش ہوئیں, جہاں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں ہراساں کیا گیا اور پاکستان پہنچنے پر ان سے سفری دستاویزات بھی لے لی گئیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے بھارتی ہائی کمیشن میں رہ رہی ہیں. اسلام آباد کی ذیلی عدالت نے اس بارے میں نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے اور اب اس معاملے کی سماعت 11 مئی کو ہوگی. عظمیٰ کا تعلق بھارت کے شہر دہلی سے بتایا جاتا ہے اور ان کی پاکستانی شہری طاہر علی سے ملائیشیا میں ملاقات ہوئی تھی, جس کے بعد وہ 1 مئی کو واگھا بارڈر کے ذریعے پاکستان آئیں اور طاہر علی کے آبائی علاقے بونیر میں 3 مئی کو ان کی شادی ہوئی. بھارتی خاتون عظمیٰ کا الزام ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا اور گن پوائنٹ پر ان کی شادی کروائی گئی.
واگھا بارڈر سے لیا ہے اس نے, سلیپنگ پل دی ہے مجھے اور میں راستے میں سو گئی, مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ کو کہاں لے جا رہا ہے. بہت مشکل سے اس کو لالچ دے کر میں یہاں ہائی کمیشن تک پہنچی ہوں کہ مجھے سیو کیا جائے, اور ہائی کمیشن میں اپنی مرضی سے رکی ہوں, کوئی فورس نہیں ہے مجھ پر.
جبکہ طاہر علی کا موقف ہے کہ ان کی شادی عدالت میں ہوئی اور ان کے بقول کوئی زبردستی نہیں کی گئی. عظمیٰ کا کہنا ہے کہ بونیر پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ طاہر علی شادی شدہ اور 4 بچوں کے والد ہیں. واضح ہے کہ اس سے قبل طاہر علی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جب وہ ویزے کے حصول کے لیے بھارتی ہائی کمیشن آئے تھے اس وقت تک ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا. طاہر علی کا موقف ہے کہ جب وہ بھارتی ہائی کمیشن پہنچے تو ان کو باہر روک دیا گیا جبکہ ان کی اہلیہ عمارت کے اندر چلی گئیں. طاہر علی کے بقول جب کچھ گھنٹے گزرنے کے باوجود عظمیٰ باہر نہیں آئیں تو انہوں نے ہائی کمیشن کے عملے سے اس بارے میں پوچھا, جس پر انہیں بتایا گیا کہ وہ یہاں نہیں ہیں. اس واقعے کے بعد طاہر علی نے اسلام آباد کے سیکریٹریٹ پولیس تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائی. ادھر اتوار کی شب پاکستان کی وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ 20 سالہ خاتون عظمیٰ نے از خود اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن سے رابطہ کیا اور وطن واپس بھیجنے کی درخواست کی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
نائجیریا کے ایک اسکول کی ان 82 لڑکیوں کی رہائی کو جنہیں بوکو حرام نے سن 2014 میں شمال مشرقی قصبے چیبوک کے ایک اسکول سے اغوا کیا گیا تھا سوشل میڈیا کی مہم کی کامیابی سمجھا جا رہا ہے, جس نے لڑکیوں کی بازیابی کے لیے نائجیریا کی حکومت پر دباؤ جاری رکھا. وائس آف امریکہ کی چھیکا اودوا نے چیبوک کی لڑکیوں کے معاملے میں سوشل میڈیا کے عمل دخل کے بارے میں جو رپورٹ بھیجی ہے وہ یاسمین جمیل کی زبانی سنتے ہیں.
کوانا سائمن, فیبی ہارونا, ایسر عثمان اور سراتو ایوا, یہ ہیں ان لڑکیوں میں سے کچھ کے نام جنہیں نائجیریا کی حکومت کے مطابق بوکو حرام نے حال ہی میں قیدیوں کے بدلے رہا کیا ہے. چیبوک کی لڑکیوں کے نام سے معروف جن 82 نوجوان خواتین نے گزشتہ اختتام ہفتہ رہائی حاصل کی, انہوں نے وہاں 3 سال کا طویل عرصہ گزارا اور اس پورے عرصے میں سوشل میڈیا کے تمام سرگرم کارکنوں نے لڑکیوں کی بازیابی کے لیے نائجیریا کی حکومت پر دباؤ جاری رکھا ہے. حکومت کی ناکامی نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس میں ان لڑکیوں کو اسکول سے اغوا کیا گیا. ابوجا میں قائم ایک گروپ برنگ بیک آور گرلز یا ہماری لڑکیوں کو واپس لاؤ کے ایک رکن ایمان شیہو. حکومت کی ناکامی نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس میں ان لڑکیوں کو اسکول سے اغوا کیا گیا. یہ مہم نائجیریا کی حالیہ تاریخ کے عام شہریوں کی غالباً سب سے کامیاب مہم ہے. 3 سال تک اس کے ارکان بینرز اٹھا کر اور سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا اور لاگوس شہر میں اکٹھے ہوتے رہے ہیں. لیکن برنگ بیک آور گرلز یا ہماری لڑکیاں واپس لاؤ گروپ کی سب سے نمایاں کامیابی سوشل میڈیا پر رہی. دوسرے ارکان کی طرح شہو نے ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ پر مہم چلائی. اس گروپ کے صحافیوں، منتخب سرکاری عہدیداروں اور متفکر شہریوں سمیت 100 سے زیادہ شرکا ہیں. گروپ کی ٹویٹر کی فیڈ سے ہزاروں فالوورز کو الرٹ کیا جاتا ہے. گزشتہ ماہ جب پولیس نے چبوک کے درجنوں والدین کو اسٹیٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے روکا تو یہ برنگ بیک آور گرلز کا گروپ تھا جس نے ناکام بنائی گئی ریلی کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا کے چینلز پر شائع کیں. یہ سوشل میڈیا ہی تھا جہاں اس گروپ کے نعرے معروف ہوئے ہیں، مثلاً ہماری لڑکیوں کو ابھی اور زندہ واپس لاؤ اور ہم نائجیریا کی روح کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ تمام نعرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے مقبول ہوئے ہیں. نائجیریا کے عہدیدار سوشل میڈیا کی اس مہم کا بار بار حوالہ دے چکے ہیں. گروپ نے نائجیریا کے صدر محمدو بوہاری کو 82 لڑکیوں کو بازیاب کرانے پر سراہا ہے، لیکن گروپ اب سوشل میڈیا پر ان 113 لڑکیوں کو واپس لانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی خاطر واپس آ چکا ہے جو ابھی تک لاپتہ ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ آیا وہ ابھی تک زندہ بھی ہیں یا نہیں، لیکن نائجیریا کے صدر نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چبوک کی تمام لڑکیوں کو ان کے خاندانوں میں واپس لایا جائے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ اور فلپائن نے پیر کے روز اپنی سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں فوجیوں کی تعداد اس میں کم کی گئی ہے. اس سال کی مشقیں زیادہ تر تباہ کاریوں سے نمٹنے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز کریں گی، جبکہ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹرٹے نے چین اور روس کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. فلپائن کے وزیر دفاع ڈیلفن لورنزا کا کہنا تھا، فلپائن کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مشقیں امن کے قیام کا ایک ذریعہ ہیں اور ان کی وساطت سے امریکہ اور فلپائن کے درمیان سیکیورٹی تعلقات اور باہمی رابطے مضبوط ہوں گے. امریکی میرین کور کے لیفٹیننٹ جنرل لارنس نکلسن نے، جو مشقوں کے ساتھی ڈائریکٹر ہیں، کہا،
despite the fact that there's not a large scale conventional force portion of Balikpapan this year.
امریکی میرین کور کے لیفٹیننٹ جنرل لارنس نکلسن کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ اس سال بالکستان کی روایتی فوجیوں کا بڑا حصہ نہیں ہے، لیکن انسداد دہشت گردی کا خطرہ حقیقی ہے. یہ ایک چیز ہے جس کی مشقیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کی مسلسل تربیت دونوں ملکوں کے لیے سود مند ہوگی. یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل لارنس نکلسن کے الفاظ. امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ اس روسی منصوبے کا قریب سے جائزہ لے گا جو شام میں حفاظتی زونز قائم کرنے کے بارے میں ہے. روس، ترکی اور ایران نے ماسکو کے تجویز کردہ ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا جو پچھلے ہفتے شام میں نام نہاد حفاظتی زونز قائم کرنے کے بارے میں کیا گیا تھا. اس اقدام پر جمعے کی آدھی رات سے عمل درآمد شروع ہو گیا. روس کا کہنا ہے کہ ان زونز پر سے امریکی قیادت والے اتحاد کے فضائی طیاروں کی پروازیں بند ہو جائیں گی. امریکی سینٹ کا پینل پیر کے روز ایک نئے رخ سے اس کی سماعت کرے گا کہ پچھلے سال کے امریکی انتخابات میں روس نے کس حد تک مداخلت کی تھی. سیلی ییٹس، جنہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے ابتدائی دنوں میں قائم مقام اٹارنی جنرل کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، سینٹ کے سامنے اس انتباہ کے بارے میں سماعت میں حصہ لیں گی جو انہوں نے آنے والی انتظامیہ کو قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن اور واشنگٹن میں روسی سفیر سرگئے کیزلیاک کے درمیان بات چیت کے بارے میں کیا تھا. ییٹس کو، جو سابق صدر باراک اوباما کے دور میں اٹارنی جنرل تھی، صدر ٹرمپ نے اس وقت برطرف کر دیا تھا جب انہوں نے امیگریشن اور سفری پابندیوں پر ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صاحب، امریکہ میں سول رائٹس یا شہری حقوق کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ کوئی 50 برس کی بات ہے جب ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے یہ تحریک شروع کی، جس کے بعد اس حوالے سے صورت احوال بہتر ہونے لگی، اور ابھی حالات بہت بہتر ہیں۔ اور سول رائٹس کی ایک ممتاز تنظیم نے کہا ہے کہ افریقی امریکیوں اور ہسپینکس نے گزشتہ برس اقتصادیات اور تعلیم کے شعبوں میں مثبت انداز میں پیش رفت کی ہے۔ تاہم نیشنل اربن لیگ کا کہنا ہے کہ نسلی مساوات کے دوسرے پیمانوں کے مطابق اقلیتی گروپ اپنے سفید فام ہم منصبوں سے اب بھی پیچھے ہیں۔ نیشنل اربن لیگ کے چیف ایگزیکٹو افسر مارک موریل کہتے ہیں کہ ہسپینکس اور سیاہ فام، جو ملک کی سب سے بڑی نسلی اقلیت ہیں، وہ ایک سال قبل کے مقابلے میں معاشی طور پر آج بہتر ہیں۔ ان کے الفاظ، بے روزگاروں کی تعداد کم ہوئی ہے، سیاہ فام لوگ اور مجموعی طور پر دوسرے مزید لوگ کوئی 10 سال کے دوران سب سے زیادہ تعداد میں اب کام پر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن سیاہ فام امریکیوں اور ہسپینکس کے حالات کے بارے میں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ اب بھی معاشی طور پر سفید فاموں سے پیچھے ہیں۔ سالانہ مطالعے کے مطابق افریقی امریکیوں کا معیار زندگی اوسط سفید فام لوگوں کے مقابلے میں 72.3% ہے، جبکہ ہسپینکس کا مساواتی انڈیکس 78.4% بنتا ہے۔ لیکن پیش رفت کے باوجود موریل اجرتوں میں تبدیلی کے سبب پریشان ہیں۔ ان کے الفاظ،
Even though people are working, they're economically in pain because their paychecks don't go as far today as they went 10 years ago.
ہر چند لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن معاشی طور پر وہ تکلیف میں ہیں، کیونکہ موجودہ آمدنی میں وہ اتنا کچھ خرچ نہیں کر سکتے جتنا وہ 10 سال قبل کی آمدنی میں خرچ کر سکتے تھے۔ اس میں سیاہ فاموں اور ہسپینکس کی زندگی کا معاشی لحاظ سے، صحت کے اعتبار سے، تعلیم کے لحاظ سے، معاشرتی انصاف کے لحاظ سے جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معاشرتی عدم مساوات اس وقت اقلیتوں کو پریشان کرتی ہے جب بات معاشرتی انصاف کی مساوات کی آتی ہے، اور اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ سیاہ فاموں کو گرفتاری کے بعد سفید فاموں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ افریقی امریکیوں نے تعلیم کے شعبے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد اسکولوں میں زیر تعلیم ہے۔ اس مطالعے میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے خلاف، جیسے کہ مسلمان ہیں، نفرت پر مبنی جرائم میں تکلیف دہ حد تک اضافے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ مارک موریل کہتے ہیں،
The nation of a great mosaic that the United States of America represents cannot tolerate hateful incidents. It's corrosive, it's divisive, and it's un-American.
ایک ایسا معاشرہ جس میں اتنا تنوع ہو جتنا کہ امریکہ میں ہے، وہ ایسے نفرت انگیز واقعات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تباہ کن ہے، یہ تقسیم کرنے والا ہے، اور یہ غیر امریکی ہے۔ تو صاحب، یہ امریکہ میں سول رائٹس کی صورتحال، اور یہاں اقلیتیں بدلے ہوئے حالات میں بڑے سکون سے رہتی ہیں، لیکن بہرحال ہر چیز میں امپروومنٹ کی اور بہتری لانے کی ہمیشہ ہی گنجائش رہتی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
خواتین کے سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ گزشتہ دنوں امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام غیر ملکی ووکیشنل اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے ایڈمنسٹریٹرز کے ایک تربیتی پروگرام کے تحت پاکستان کے ٹیکنیکل اور ووکیشنل اداروں کی 20 خواتین ایڈمنسٹریٹرز کے ایک گروپ نے یہاں امریکہ میں ایک تربیتی کورس مکمل کیا۔ اس گروپ میں شامل گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار ویمن لاہور کی پرنسپل سبرینا احسان نے اس پروگرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں بتایا۔
ابھی تک یہ 3 بیچ گزر چکے ہیں، یہ 4th بیچ تھا، اور وہ جو 3 بیچ گزر چکے ہیں ان کی بھی 20 ایڈمنسٹریٹرز آتے رہے ہیں، لیکن اس میں موسٹلی میل آتے رہے ہیں اور فیمیلز کم آتی رہی ہیں۔ لیکن اس کی جو یوزوالٹی اس کورس کی یہ تھی کہ یہ سارا فیمیل بیس تھا۔ ایکچولی ہم لوگوں کا یہ ایڈمنسٹریٹو پروگرام تھا، اس لیے یہ 6 ویکس کا ہم لوگوں کا پروگرام تھا۔
6 ویکس تک آپ نے یہاں پر کیا کیا کچھ سیکھا اور کیا کیا کچھ سکھایا؟
یہ بڑا ویل پلانڈ پروگرام تھا، اور ان لوگوں نے جو پروگرام ہم لوگوں کے لیے یہ سارا ہمارا کیا تھا آرگنائز, اس میں ان لوگوں نے کچھ ہم لوگوں کے لیے لیکچرز ارینج کیے ہوئے تھے جو کہ یو ایم یونیورسٹی آف میسچیوسٹ میں تھے, یو ایم ایس کے بڑے لیڈنگ جو پروفیسر تھے ان کے ساتھ تھے. پھر کچھ ہم لوگوں کی کلاس آبزرویشن تھی جو ان کے ڈفرینٹ کمیونٹی کالجز تھے, ڈفرینٹ ان کے کالجز, ان کو وزٹ کیا وہاں پہ تھا, اور کچھ وزٹس تھے ان کے ڈفرینٹ جتنے بھی کمیونٹی کالجز تھے, اور مین جو تھا وہ ہم لوگوں کا ہولیو کمیونٹی کالج تھا اس کے ساتھ تھا. تو اس میں ہم لوگوں نے وزٹ کیے ڈفرینٹ, اور اس میں ان میں جو ہم لوگوں کا کافی ایکسپوئر ہوا, اور ہم لوگوں نے یہ زیادہ لرن کیا کہ ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں ہم اپنی میکسیمم یوٹیلائزیشن کس طرح کر سکتے ہیں امپروومنٹ آف دی انسٹیٹیوٹ. ہم لوگوں نے ان کے ڈفرینٹ ٹریڈس وغیرہ جو ان سے ہیں وہ دیکھے, اور کہ کون سے ان کے پاپولر ٹریڈز ہیں, اور ہم آ کے وہ کون سے ٹریڈس اپنے انسٹیٹیوٹس میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کے مطابق. اور دوسری بات جو وہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہم نے اچھی دیکھی کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو ایجوکیشن جو کمیونٹی کالجز کی جو خاص بات یہ ہے کہ ان کے پاس ویز ہیں کہ اگر بچہ ہائی اسکول سے اگر ایسوسیٹ ڈگری لیتا ہے تو وہ ہائر ڈگری کے لیے جا سکتا ہے, بیچلرس کے لیے دوسری جگہ پہ بھی اس کے پاس اوپن چوائس ہے, ان کی ڈیول انرولمنٹ کا ہے, ان کی انڈسٹریل لنکیجز جو ہیں وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے, اور جو بچہ کیونکہ اگر انٹرنشپ پہ جاتا ہے تو پیڈ انٹرنشپ پہ جاتا ہے, اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ جو ان کی ٹیچرس کی بہت زیادہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, کہ جو ٹیچرس ہم لوگوں نے وہ سیکھا کہ وہ جو ٹیچرس کتنے کیسے ٹولس کون سے استعمال کرتے ہیں اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے, تو وہی ٹرانسفر کرنے کے لیے, تو اسی لیے پھر ہم لوگ بھی آ کے تاکہ وہی والے ٹولس جو ہیں وہ ہم لوگ یوز کریں. یہ والی چیزیں کافی ہم لوگوں نے وہاں سے سیکھی ہیں.
یہ تھی گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار ویمن لاہور کی پرنسپل سبرینہ احسان, جنہوں نے گزشتہ دنوں امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام غیر ملکی ووکیشنل اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے ایڈمنسٹریٹرز کے ایک تربیتی پروگرام کے تحت یہاں امریکہ میں ایک تربیتی کورس مکمل کیا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
4 اپریل کو کیے گئے کیمیاوی ہتھیاروں کے حملے کے رد عمل میں, جس میں تقریباً 100 شہری شام کے شہر خان شیخون میں ہلاک ہو گئے تھے, امریکی محکمہ خزانہ کے آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول یا او ایف اے سی نے شام کی اس ایجنسی کے 271 ملازمین کے خلاف تعزیرات کا اعلان کیا ہے جو ایسے ہتھیاروں کی تیاری اور انہیں نشانے تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے. شام کے سائنسی مطالعے اور تحقیق کے مرکز سے منسلک 271 افراد جن کی نشاندہی کی گئی ہے علم کیمیا میں مہارت رکھتے ہیں یا انہوں نے کم سے کم سن 2012 سے اس مرکز کے لیے ہتھیاروں کے پروگرام میں مدد دی ہے. ان کی نشاندہی کے نتیجے میں امریکہ میں موجود کوئی بھی املاک جو ان کے نام پر موجود ہیں انہیں منجمد کر دیا گیا ہے, اور امریکی کاروباری اداروں کو عمومی طور پر منع کیا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کاروبار نہ کریں. امریکہ کی جانب سے یہ کارروائی اس واقعے کے ٹھیک چند ہفتوں کے بعد کی گئی ہے جب بشار الاسد کی حکومت نے خان شیخون کی فضاؤں سے کیمیاوی ہتھیار گرائے, جس کے نتیجے میں زمین پر موجود دیہی باشندوں کی اذیت ناک موت واقع ہوئی. اس حملے کے 2 دنوں کے بعد امریکہ نے اس کا فوجی جواب دیا اور اس ہوائی اڈے پر 69 میزائل پھینکے جسے اسد کے کیمیاوی ہتھیاروں کے حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. وائٹ ہاؤس میں ایک پریس بریفنگ کے دوران امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے کہا کہ شام کے سائنسی مطالعے اور تحقیق کے مرکز کے اسٹاف کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے وہ او ایف اے سی کی جانب سے کی جانے والی سب سے بڑی کارروائیوں میں سے ایک ہے.
In a single action, we are more than doubling the number of individuals and entities sanctioned since the start of the Syrian conflict pursuant to Syria-related executive orders.
شام سے متعلق انتظامی احکامات کے تحت شامی تنازع کے آغاز کے بعد سے افراد اور اداروں کے خلاف جو تعزیرات لگائی گئی ہیں ان کے مقابلے میں یہ تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہے جو ایک ہی مرتبہ کی کارروائی میں نافذ کی گئی ہیں. وسیع پیمانے پر لگائی جانے والی تعزیرات کا مقصد اسد حکومت اور ان لوگوں کو جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس کی حمایت کرتے ہیں کیمیاوی ہتھیاروں کے کنونشن اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2118 کی کھلی خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہ بنانا ہے. امریکہ ایک زبردست پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ ہم کسی کی جانب سے بھی کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کو برداشت نہیں کریں گے۔ مسٹر منوچن نے کہا کہ ہم اسد حکومت کو اس کے ناقابل قبول طرز عمل کے لیے جواب دہ بنانا چاہتے ہیں۔ محکمہ خزانہ، محکمہ خارجہ اور اپنے بین الاقوامی شراکت کاروں کے ساتھ مل کر پورے عزم کے ساتھ کسی بھی ایسے فرد یا افراد کے مالیاتی نیٹ ورک کو مضبوط کر دے گا جو شام کے کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری اور اس کے استعمال میں ملوث پائے جائیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستانیوں کا پتنگ اڑانے کا شوق تو شاید سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں بھی پتنگ اڑانے اور بنانے کے شوقین ہیں؟ بے شک، بلکہ ابھی میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ امریکہ کے ایسے ہی شوقین اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں۔ آج واشنگٹن ڈی سی میں بلاسم کائٹ فیسٹیول ہے جو پتنگ اڑانے کا موسم کو آفیشلی کک آف کرتا ہے۔
We've probably won 4 or 5 times.
We've been probably doing it maybe
25 or 30 years.
Yeah.
You keep your kite in the sky longer than everybody else's. That's the key to win.
Debbie aur Chuck Kite Festival ke ek ahem hisse Rokaku Battle mein dusre patangbazon se muqabla kar rahe hain. Japani saqafat mein apni jaare rakhne wala Rokaku Battle naami muqabla hamari patangbazi se kafi mukhtalif hai.
Rokaku patangbazi mein hum kehte hain patang ko kaatna, lekin asal mein hum bahut kam kaatte hain. Jo glass se bani hui door hoti hai jise manja kehte hain, yahan hum wo door istemal nahi karte kyunki wo khuli jagahon mein khatarnak hai. Yahan har koi polyester ki door se patang uda raha hai.
ڈان اسٹارک اس کائٹ فیسٹیول میں ایک کائٹ ڈاکٹر کے طور پر موجود ہیں۔ اس کائٹ ہاسپٹل کے اسٹال میں لوگوں کے ٹوٹے ہوئے پتنگوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور خود وہ پتنگ بازی میں ایک ایکسپرٹ ہیں۔
یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہم 152 میٹر سے اوپر نہیں اڑا سکتے۔ اگر صدر کا ہیلی کاپٹر آ یا جا رہا ہو تو ہمیں پتنگ کو نیچے لانا پڑتا ہے۔ اگر ان میں دھات استعمال کی گئی ہو اور خاص طور سے اگر آپ ان کو طوفان میں اڑا رہے ہوں جس میں بجلی گر جائے، تو اگر ڈور گیلی ہو تو اس سے بجلی گزر کر کرنٹ بھی لگ سکتا ہے۔
اتنا اچھا نہیں جا رہا، میرے پاس 2 پتنگ ہیں اور مجھے یہاں آنے سے پہلے ان کی آزمائش کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اب یہ بالکل نہیں کام کر رہا۔ اگر ہماری پتنگوں کو اڑنے کا موقع مل جائے پھر اس کا زیادہ مزہ آئے گا۔ جب سے وہ 6 سال کا تھا میں نے اس کو متعارف کروایا تھا، ہم شغل کے طور پر کرتے ہیں۔
میرے پاس تقریباً 20 سالوں سے ایک پتنگ ہے، وہ میری سب سے پہلی پتنگوں میں سے ایک ہے جس کو بنانے میں میری والدہ نے مدد کی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا، اور پھر میری بیٹیاں اسکول میں تھیں، وہ پتنگ بنانے کے مقابلوں میں حصہ لینا چاہتی تھیں، تو میں نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کو سیا اور ان کو یہاں لا کر اڑایا۔ تب سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں۔
میرے خیال میں اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہے اور آپ کا بچپن لوٹا دیتا ہے۔
ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے سب مل کر، اور اگر کوئی پتنگ بازی کو پسند نہیں کرتا ان میں یقیناً کوئی مسئلہ ہوگا۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر مشا ڈوبنسکی۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔